بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بنیادی دینی تعلیم آج ہم لوگ پڑھیں گے بھائی زیور سے جانوروں کے جھوٹے کا بیان جو باقی رہ گیا اور حیات المسلمین سے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا اور یہ کتاب نور حیات نور ہدایت سے بیوی پر شوہر کے حقوق کتاب بہشتی زیور جانوروں کے جھوٹے کا بیان کچھ مسائل تو پڑھ لیے تھے کچھ ابھی نہیں پڑھے تھے مسئلہ نمبر 8 شکار کرنے والے پرندے جیسے باز ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے لیکن جو پالتو اور مردار نہ کھانے پاوے نہ اس کی چونچ میں کسی نجاست کے لگے ہونے کا شبہ ہے اس کا جھوٹا پاک ہے اور حلال جانور جیسے مینڈھا بکری بھیڑ گائے بھینس ہرن وغیرہ اور حلال چڑیا جیسے مینا طوطا فاختہ یا گھروں والی چڑیا سب کا جھوٹا پاک ہے اسی طرح سے گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے مسئلہ نمبر 10 جو چیزیں گھروں میں رہا کرتی ہیں جیسے سانپ بچھو چوہا چھپکلی وغیرہ ان کا جھوٹا مکروہ ہے اور مسئلہ نمبر 11 اگر چوہا روٹی قطر کر کھا جاوے تو بہتر تو یہ ہے کہ اس جگہ سے ذرا سی توڑ ڈالے تب کھاوے اور مسئلہ نمبر 12 گدھے اور خچر کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن اس کے جھوٹے پانی سے وضو ہونے میں شک ہے تو اگر کہیں فقط گدھے یا خچر کا جھوٹا پانی ملے اور اس کے سوا اور پانی نہ ملے تو وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے اور چاہے پہلے وضو کرے چاہے پہلے تیمم کرے وضو اس لیے کرے کہ پانی موجود ہے تو وضو ضروری ہے اور تیمم اس لیے کرے کہ کیا پتا یہ شک والا ہے نہ ہو تو تیمم بھی کر لیا جائے مسئلہ نمبر 13 جن جانوروں کا جھوٹا نجس ہے ان کا پسینہ بھی نجس ہے ناپاک ہے جن کا جھوٹا پاک ہے اس کا پسینہ بھی پاک ہے اور جن کا جھوٹا مکروہ ہے ان کا پسینہ بھی مکروہ ہے اور گدھے اور خچر کا پسینہ پاک ہے کپڑے اور بدن پر لگ جائے تو دھونا واجب نہیں لیکن دھو ڈالنا بہتر ہے کسی نے بلی پالی وہ پاس آ کر بیٹھتی ہے اور ہاتھ وغیرہ چاٹتی ہے تو جہاں چاٹے یا اس کا لعاب لگے تو اس کو دھو ڈالنا چاہیے اگر نہ دھویا اور یوں ہی رہنے دیا تو مکروہ اور برا کیا اور مسئلہ نمبر 15 اس کا آخری مسئلہ ہے غیر مرد کا جھوٹا کھانا اور پانی عورت کے لیے مکروہ ہے یعنی عورت اپنے نامحرم کا جھوٹا کھانا یا جھوٹا پانی عورت کے لیے مکروہ ہے جبکہ وہ جانتی ہو کہ یہ اس کا جھوٹا ہے اور اگر معلوم نہیں ہو تب تو ظاہر مکروہ نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا جھوٹا ہے اب کتاب حیات المسلمین نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کا بیان ہو رہا ہے حدیث شریف ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کسی کی صحبت اختیار مت کرو بجز ایمان والے کے فائدہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ کافر کی صحبت میں مت بیٹھو کیونکہ وہ تو ایمان والا ہے ہی نہیں دوسرا یہ کہ جس کا ایمان کامل نہ ہو اس کے پاس مت بیٹھو اس کے یہ معنی بھی نکلتے ہیں بس پورا قابل صحبت وہ ہے جو مومن ہو خصوصاً جو مومن کامل ہو یعنی دین کا پورا پابند ہو اور حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جو اس دین کا بڑا مدار ہے جس سے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہو. ایک تو اہل ذکر کی مجالس کو مضبوط پکڑ لو، یعنی اہل ذکر کے ساتھ بیٹھو. اہل ذکر یعنی علماء مراد ہے. اور جب تنہا ہوا کرو، جب تک ممکن ہو، ذکر اللہ کے ساتھ زبان کو متحرک رکھو، زبان کو تر رکھو، اللہ ہی کے لیے محبت رکھو اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھو. یہ بات تجربے سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحبت نیک جڑ ہے تمام دین کی. دین کی حقیقت اور دین کی مٹھاس اور دین کی قوت کے جتنے ذریعے ہیں، سب سے بڑھ کر ذریعہ ان چیزوں کا صحبت نیک ہے. اور یہ جو ہوتا ہے بیان یا لوگ سنتے ہیں دور سے، یہ بھی صحبت ہی ہے، یہ بھی صحبت ہی ہے. اور جو لوگ واقعی توجہ سے سنتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں، ان کو اسی کا اثر آتا ہے، ویسی اصلاح ہو جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں، ان پر زبرجد کے بالا خانے قائم ہیں، ان میں کھلے ہوئے دروازے ہیں جو تیز چمکدار ستارے کی طرح چمکتے ہیں. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان بالا خانوں میں جنت کے کون رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے لیے یعنی دین کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں ملاقات کرتے ہیں. اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ملو جلو، اللہ کے لیے محبت رکھو. ویسے بھی مسلمانوں کے درمیان ویسے بھی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان اس کی بڑی تاکید قرآن میں آئی ہے، حکم آیا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر جھگڑا فساد نہ ہونے پائے، آپس میں مل جل کے محبت سے رہو، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرو. اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کے ساتھ نہ سکونت کرو اور نہ ان کے ساتھ یکجائی کرو، یعنی ان کی مجلس میں مت بیٹھو، اور جو شخص ان کے ساتھ سکونت کرے گا یا یکجائی کرے گا وہ انہی میں سے ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں نیک صحبت کی. نیک صحبت اور بری صحبت دونوں، یہ انٹرنیٹ تو خیر زیادہ تر ذریعہ ہے بری صحبت کا. بیان وغیرہ سن لیا، نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگ ہر جگہ موجود ملیں گے آپ کو، صحبت میں ان کی رہنا چاہیے، بالخصوص جو علماء ہیں، علماء متقی ہیں اور عمل جو کرتے ہیں ان علماء پر. اچھا، ہم لوگ حقوق پہ آ گئے. کتاب نور ہدایت سے ہم نے پڑھا تھا کہ شوہر پر بیوی کے حقوق، شوہر پر بیوی کے حقوق، اس کا شروع کا جملہ پھر پڑھ لیتے ہیں. شوہر کے لیے بیوی کا شرعی مقام بہترین دوست کا ہے، اس لیے شوہر کو اپنی بیوی سے ایسے سلوک کا حکم ہے جو ساتھ رہنے والے ایک بہترین دوست سے کیا جائے. بیوی کی دلجوئی اس کا بڑا حق ہے. تو مادی حقوق تو ہیں، اس کی دلجوئی بھی ضروری ہے. اب بیوی پر شوہر کے حقوق. آج سے بیوی پر شوہر کا سب سے بڑا حق اس کی تابعداری ہے، اور اس کو ہر ممکن جائز طریقے سے خوش رکھنا ہے. اب دیکھیے، بہشتی زیور میں شوہر کے حقوق دیے ہوئے ہیں اور شوہر سے نباہ کا طریقہ. یہ تمام بچیوں کو ہم نے پڑھنے کو کہا ہوا ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، اور جن کی شادی ہو جاتی ہے ان کو بھی ہم یہی کہتے ہیں، اس پہ پڑھو اور اس پہ عمل کرو. یعنی شوہر کی اس میں یہی ہے کہ تابعداری کرو چاہے وہ کچھ بھی کہے. بیوی پر شوہر کا سب سے بڑا حق اس کی تابعداری، اور اس کو ہر ممکن جائز طریقے سے خوش رکھنا ہے. یعنی بیوی کے ذمہ ہے کہ شوہر کو جائز طریقے سے خوش رکھے. اگر شوہر کسی ناجائز کام کا حکم کرے تو خوش اسلوبی سے اپنے کو گناہ سے بچا لے، لیکن خوش اسلوبی سے. اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے کو شوہر کی باندی کنیز سمجھے، یہی شریعت کا حکم ہے، اور اس کو مستحضر رکھے، یعنی اس کو سامنے رکھے، ذہن میں رکھے. بغیر اس کے شوہر کا حق ادا نہیں ہو پاتا. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ شوہر کے حقوق کے بیان میں فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے شوہر کا بڑا حق بنایا ہے اور بہت بزرگی دی ہے. شوہر کا راضی اور خوش رکھنا بڑی عبادت ہے، اور اس کا ناخوش اور ناراض کرنا بہت گناہ ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہ جو عورت پانچوں وقت نماز پڑھتی ہے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہے اور اپنی آبرو کو بچائے رہے یعنی پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی تابعداری اور فرما برداری کرتی رہے سو اس کو اختیار ہے جس دروازے سے اس کا جی چاہے بے کھٹ کے جنت میں چلی جائے، نہ اس کو بہت زیادہ عبادت کی ضرورت نہ وظیفوں کی ضرورت، کہ اسی لیے عورتوں کے لیے حکیم الامت نے لکھا ہوا ہے کہ تمہارے پاس خالی وقت ہو تو اس وقت میں شوہر کی خدمت عبادت ہے. اب آج کل تو بالکل ہی معاملہ، نہ عورتوں کو اس کی خبر ہے، اور حالانکہ بار بار بتایا جاتا ہے، کم سے کم حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جو لوگ ہیں ان میں تو بہت زیادہ اس کی تاکید کی جاتی ہے. کوئی عورت ایسی نہیں جس کو یہ نہ بتایا گیا ہو کہ بھائی یہ شوہر کی تابعداری ضروری ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کی موت اس حالت پر آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جنتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اگر مرد اپنی عورت کو حکم دے کہ اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کر اس پہاڑ تک لے جاوے اور اس پہاڑ سے پتھر اٹھا کر تیسرے پہاڑ تک لے جاوے تو اس کو یہی کرنا چاہیے، اگرچہ شوہر کو ایسا حکم نہیں دینا چاہیے، لیکن مبالغہ ہے. مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر کو سخت حکم بھی دے جو تمہیں سخت لگتا ہے بیوی کو، تو وہ بجا لانے کی کوشش کرے. لیکن اگر شوہر اس طرح کا حکم دے جو عرف کے خلاف ہے تو وہ تو شوہر کو تو گناہ ہوگا بے شک، اور بالکل جائز نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے تو ضرور اس کے پاس آئے، چاہے کتنی ہی ضروری کام پہ بیٹھی ہو، سب چھوڑ چھاڑ کر چلی آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کسی مرد نے اپنے پاس اپنی بیوی کو بلایا اور وہ نہ آئی، پھر وہ اسی طرح غصے میں لیٹ رہا، تو صبح تک سارے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جب کوئی عورت اپنے میاں کو ستاتی ہے، اپنے شوہر کو ستاتی ہے، تو جو حور قیامت میں اس کی بیوی بنے گی، جس کی بیوی ستاتی ہو وہ اس کی بیوی نہیں بنے گی بلکہ اس کو حور دی جائے گی. تو وہ حور قیامت میں جو اس کی بیوی بنے گی یوں کہتی ہے کہ تیرا خدا ناس کرے، تو اس کو مت ستا، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، تھوڑے ہی دنوں میں تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین طرح کے آدمی ایسے ہیں کہ جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی اور نیکی منظور ہوتی ہے. ایک تو وہ لونڈی غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے، دوسرے وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناخوش ہو، اور تیسرے وہ جو نشے میں مست ہو. اس میں شوہر کو ناراض نہیں کرو، عورتوں کو بہت اچھی طرح سے اس نصیحت کو پکڑ لینا چاہیے، جو بھی تھوڑی سی مشکلات آئیں تو ان کو برداشت کر جاؤ، صبر کرو، لیکن شوہر کو ناراض نہ رکھو. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھی عورت کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جب اس کا میاں اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے، اور جب کچھ کہے وہ تو کہنا مانے، اور اپنی جان و مال میں کچھ اس کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو. ایک حق مرد کا یہ ہے کہ اس کے پاس ہوتے ہوئے بے اس کی اجازت کے نفل روزے نہ رکھا کرے، اور بے اس کی اجازت کے نفل نماز نہ پڑھے. اور ایک حق اس کا شوہر کا یہ ہے کہ اپنی صورت بگاڑ کے اور میلی کچیلی نہ رہے، بلکہ بناؤ سنگار سے رہا کرے. یہ بناؤ سنگار کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ہمت افزائی کی ہے عورتوں کے لیے کہ بناؤ سنگار سے رہا کرے. یہاں تک کہ اگر مرد کے کہنے پہ بھی عورت سنگار نہ کرے تو مرد کو مارنے کا اختیار ہے. ایک حق یہ ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت گھر سے باہر کہیں نہ جائے، نہ عزیز رشتہ دار کے گھر نہ کسی غیر کے گھر. یہ تو ہو گیا حقوق کے بیان میں
بیوی کے اوپر جو شوہر کے حقوق ہیں.
یہ ہو گیا. اب ہے ایک مضمون اس کے ساتھ ساتھ میاں کے ساتھ شوہر کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ, یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج کا وقت ختم ہو گیا. اب کتاب نشر الطیب سے کچھ پڑھ لیتے ہیں جہاں سے بھی کھل جائے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و اخلاق و عادات کے بارے میں, یہ 21ویں فصل ہے. روایت کیا ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ دریافت کیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت ذکر اوصاف کیا کرتے اور میں امیدوار ہوا کہ ان اوصاف میں سے کچھ میرے سامنے بھی بیان کریں جس کو میں اپنے ذہن میں جمع لوں. پس انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں عظیم تھے, نظروں میں معظم تھے, آپ کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ سیدنا. اب دعا اپنی کر لیں اور میں اپنی دعا کرتا ہوں. اب میری دعا تو وہی رٹی ہوئی دعا ہے لیکن اپنی ضرورت کی سب چیزیں مانگنے کا اہتمام کرنے کی توفیق ہوتی ہے تو اس لیے میں اس کو بھی کر لیتا ہوں. لیکن آپ چاہیں اپنی اپنی دعائیں مانگنے